الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ألهمني رشدي وأعِذْنِي من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سورة آل عمران کا یہ حصہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں غزوہ احد کے حالات و واقعات کا ذکر ہے اور ان پر اللہ کا تبصرہ ہے اور جو بھی سوالات پیدا ہوئے ان کے جوابات بھی ہیں اور جو وقتی شکست ہوئی ہے اس کا سبب بھی بیان کر دیا گیا ذمہ داری کس پر ہے وہ بھی ڈال دی گئی اور اس کے بعد معاف بھی کر دیا گیا لیکن ابھی یہ تذکرہ جاری ہے مزید ایک ڈیڑھ رکوع تک چلے گا جو آخری آیت ہم نے کل پڑھی تھی اس کے حوالے سے ایک صاحب نے سوال کیا اور بالکل صحیح پوچھا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم جو لوگ پیٹ پھیر کر چلے گئے تھے اس دن کے جب دو جماعتیں دو لشکر آمنے سامنے ہوئے ان کا ٹکراؤ ہوا تو انہیں شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کے قدموں کو ہلا دیا تھا ڈگمگا دیا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو بالکل شروع میں 300 الگ ہو گئے تھے عبداللہ ابن ابی کی زیر سرکردگی وہ تو منافقین کا ایک گروہ تھا قرآن نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا ہے بالکل اگنور کیا ہے اور ذکر بھی کیا ہے تو ثانوی درجے میں کہ کچھ لوگ تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے مدینہ میں جو ہے انہیں اپنے جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ یہاں اگر شکست ہو گئی مسلمانوں کو تو اب ہماری باری آئے گی اور وہ کوس رہے تھے مسلمانوں کو بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تنقید کر رہے تھے بہت سخت کے غلط فیصلہ کیا معاذ اللہ بہرحال یہاں جو ذکر ہے وہ ان کا ہے جب بھگدڑ مچی تھی جب اچانک پیچھے سے حملہ کیا خالد بن ولید نے اپنے رسالے کے ساتھ مسلمان تیار نہیں تھے اور پھر ایک دم جو بھگدڑ مچی اس کے نتیجے میں جو افراتفری ممکنہ حد تک ہو سکتی ہے وہ ساری ہوئی اس وقت کچھ لوگ اسی بھگدڑ میں کچھ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور کچھ واپس مدینہ واپس لوٹ گئے اسی افراتفری میں یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو میدان جنگ کو اس وقت اس افراتفری میں چھوڑ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیا یہ وہ منافقین کا ذکر نہیں ہے جو شروع سے الگ ہو گئے تھے عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا اہل ایمان نہ ہو جانا ان کی طرح جنہوں نے کفر کیا ہے وقالوا لاخوانہم یہ جو کفر کیا ہے جنہوں نے یہ اصل میں وہ منافقین ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے بین السطور وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض اور کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ نکلے سفر پر زمین میں یعنی جب جنگ کی تیاری سے نکلے ہیں مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں لو او کانوا غزن یا پھر وہ نکلے تھے جنگ کے لیے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا اگر یہ ہمارے پاس رہتے یہ بھی ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ واپس آ جاتے اور مدینہ ہی میں رہتے جنگ کے اندر شریک ہی نہ ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے بڑی عافیت کا معاملہ ہوتا ہمارا مشورہ مان لیا جاتا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بنا دے ان کے دلوں کی حسرت واللہ یحیی ویمیت اور اللہ ہی ہے زندہ کرنے والا زندہ رکھنے والا اور موت دینے والا واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متتم، یا تمہیں موت آ جائے جبکہ تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو. دیکھیے ایک شہید تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا، لیکن ایک شخص جہاد اور قتال کے جذبے سے نکلا تھا اور اس سفر میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی، وہ بھی شہید ہے. اس لیے کہ وہ تو نکلا تھا ارادے سے اور اس کا پورا امکان تھا کہ اس راہ میں اس کو شہادت کی موت ملے، اس کی تمنا بھی تھی دل میں. تو فرمایا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا تمہیں موت آ جائے اللہ کی راہ میں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی جو مغفرت اور رحمت ہے وہ تو بہت بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو لوگ جمع کرتے ہیں، جن کو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے. سب سے بڑی شے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے، یعنی انہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی، اس سے بڑی کیا بات ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم وفات پا جاؤ، تمہیں موت آ جائے، یعنی گھروں میں بھی موت آتی ہے، شہروں میں بھی موت آتی ہے، سڑکوں پہ بھی موت آتی ہے، یا تم قتل کر دیے جاؤ، اور یہ قتل کے معاملات جو ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ بھی ہوتے رہتے ہیں، آج کل تو بہت ہی زیادہ ہیں، تو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو بالآخر تو تم سب اللہ ہی کے حضور حاضر کر دیے جاؤ گے، پہنچنا تو وہی ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے. یعنی موت تو مقدر ہے ہر شخص کا، لیکن جس کو شہادت کی موت مل جائے اس کا کیا کہنا، اصل تو وہ ہے. لہذا اس سے ڈرنا، اس سے گریز کرنا، یہ اصل میں خود اپنی محرومی ہے، ایک بہت بڑی شرف سے محرومی کی بات ہے. موت تو آنی ہی آنی ہے، کیوں نہ شہادت کی موت ہو. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، تو اے نبی یہ تو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے حق میں بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں. اب ان آیات میں، ان بیر السطور میں محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کچھ میل تھا ان ساتھیوں کے حوالے سے، کہ جنہوں نے، وہ 35 افراد جنہوں نے درے کو چھوڑا، خلاف ورزی کی، حکم عدولی کی، اور اس کے نتیجے میں خود قرآن نے کہا کہ تبھی شکست ہوئی ہے، اللہ نے مزہ چکھایا ہے، تو جو ڈیمیج ہوا اس کے ذمہ دار وہ تھے، اور اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں جب قرآن خود کہہ رہا ہے. تو یہ کہ ان ساتھیوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ان کے حوالے سے ایک تھوڑی سی میل یا کچھ شکایت تھی. اللہ چاہتا تھا کہ، اللہ نے تو معاف کر دیا، اللہ کے رسول کے دل سے بھی وہ میل اتر جائے، پھر صاف ہو جائے بالکل. تو لہذا پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر مرہم رکھا جا رہا ہے کہ اے نبی، یہ تو آپ تو بہت شفیق ہیں اپنے ساتھیوں میں، اور یہ اللہ ہی کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ کا طرز عمل، رویہ اپنے ساتھیوں کے حق میں بہت ہی مشفقانہ ہے، بہت ہی رحم دلانہ ہے، یہی تو مطلوب ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ زبان کے سخت، مزاج کے سخت، سنگ دل ہوتے، بالفرض بالفرض بالفرض، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ بڑی عجیب مقام ہے قرآن کا کہ آپ کے جانصار جو آپ کے گرد ہیں اور آپ کے تحفظ کے لیے اپنا خون پسینہ سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، سنگ دل ہوتے بالفرض، تو پھر یہ جو جانصار آپ کے گھر جمع ہے یہ جھمگٹا منتشر ہو چکا ہوتا. اس میں اصل میں جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ بھی جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی جماعت اٹھتی ہے اور وہ اس مقصد کے لیے نکلتی ہے اور جہاد و قتال کے مراحل بھی آتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے، جو بھی ان کا امیر ہو، جو بھی سپہ سالار ہو، اس کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے حق میں بہت نرم دل اور شفیق واقع ہو. یہ اصل میں رہنمائی اب قیامت تک کے لیے، امت کے لیے ہے. فاعف عنہم، تو اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے ان کو. واستغفر لهم، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں ان کے حق میں. اس سے اگر کوئی تھوڑی بہت اندر میل رہ بھی گئی ہے دل پر تو دھل جائے گی، کہ آپ جب خود اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ان کو تو معاف کر دے، تو یقینا اس سے پھر وہ مطلوبہ جو مقصد ہے وہ پھر حاصل ہوگا، اور دل میں پھر اثر نو ان کے لیے وہ شفقت اور محبت آ جائے گی. وشاورهم فی الامر، اور ان سے مشاورت کیا کیجئے اہم معاملات میں. چونکہ مشاورت ہوئی تھی شروع میں اور بعض ساتھیوں کا جوش و خروش تھا جنہوں نے کہا کہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں، رائے یہ تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کی بات قبول بھی کر لی. تو ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ ساتھیوں سے مشاورت نہ کریں، نہیں، ان پر اعتماد ہونا چاہیے. آپ مشاورت کریں، فیصلہ بالآخر آپ کا ہے. فیضا عزمتا، مشورے کے نتیجے میں آپ جو عزم کر لیں، جس نتیجے پر پہنچیں، فتوکل علی اللہ، تو آپ فیصلہ کیجئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے. یہ ہے اصل میں اسلامی جماعت کا نظام، مشاورت ہو لیکن یہ کہ جو امیر ہے، صاحب امر ہے، آخری فیصلہ اس نے کرنا ہے تمام مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے. اور جب اس انداز سے فیصلہ ہوگا تو پھر اللہ کی مدد بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. یہ بہت سی احادیث میں اس کی بشارت دی گئی ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے متوکلین کے ساتھ، جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یہ بہت اہم مقام ہے اس پوری امت کے اور اس وقت کے حالات کے حوالے سے ہماری رہنمائی ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی قوت تم پر غالب آ ہی نہیں سکتی. سیدھی سی بات ہے، جس کی پشت پر اللہ کھڑا ہو اسے کون گزن پہنچا سکتا ہے؟ اور عام حالات میں اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ویری سمپل، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ہی مدد تو اللہ کی مسلمانوں کے لیے ہی ہے، اور کس کے لیے؟ تو ان ینصرکم اللہ، لیکن اللہ مدد تب کرے گا جب تم خود سچے مسلمان ہونے کا اپنے عمل سے ثبوت پیش کرو گے. اور پھر اللہ کی مدد جب تمہارے ساتھ ہوگی تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. وہ سپریم پاور آن ارتھ ہو، کچھ اور ہو، سپریم پاور آف کوئی کسی اور پلینٹ کی ہو، اصل قوت صرف ایک ہے. وہی یفضلکم، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، کیوں چھوڑے گا جب تم اس کے دین سے بے وفائی کرو گے؟ ورنہ وہ تو ہے ہی مسلمانوں کا ساتھی اور ولی اور دوست، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ کیسے چھوڑے گا مسلمانوں کو؟ لیکن جب تم بے وفائی کرو گے تو وہ بھی چھوڑ دے گا، پھر کیا ہوگا؟ فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، اس میں ایک چیلنج ہے. پھر اللہ دیکھے گا کہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے اس کے مقابلے میں. پھر کوئی قوت تمہاری مدد نہیں کر سکتی. یہ ہے دو ٹوک معاملہ مسلمان امت کا، بقیہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ خاص معاملہ مسلمان امت کا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس امت کی سربلندی، دنیا میں عزت، وقار، غلبہ، اس کا سارا دار و مدار ان چیزوں پر ہے. اگر اللہ کے ساتھ وفادار رہے اور اللہ کی مدد حاصل رہی، اور مدد حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کی، تو وہ بھی قرآن نے کئی جگہ کہہ دیا، اس کا ایک ہی راستہ ہے، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ دو جگہوں پر آیا. تو بڑا کلیئر ہے کہ آج ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں اور مدد کیوں نہیں آ رہی، کیسے آئے، ہم کھڑے کس کے صف میں ہیں. ابھی ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے، ہم تو شیطانی قوتوں کے صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. کس کے خلاف؟ سچے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف. اور ہم توقع رکھے کہ اللہ ہماری مدد کرے؟ اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے ہمیں. اور دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، کس منہ سے دعائیں کرتے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اللہ سے غداری کرتے ہو اور دعائیں بھی کرتے ہو. تو یہ ہے سیدھا سا معاملہ، بڑا کلیئر. وما کان لنبینا یغل، اور ممکن نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے. بعض لوگوں نے اس قسم کے شبے کا اظہار کیا تھا اس وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ابھی صاف نہیں ہوا. وہ جو 35 جنہوں نے حکم عدولی کی تھی، ان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابھی بھی میل باقی ہے. معاذ اللہ، قرآن نے اس کی صفائی کی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو خیانت ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے معاف کر دو اور رسول معاف نہ کرے، ممکن ہی نہیں. تو وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس کسی نے خیانت کی تو وہ اس دن اس خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا اللہ کے دربار میں، پیشی ہوگی اس کی قیامت کے روز. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہے. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، کسی نوع کی بے انصافی نہیں ہوگی. افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جس نے پیروی کی ہے اللہ کی رضا کی، جو ہر کام کرتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ کس میں راضی ہے، اللہ کی خوشی کس میں ہے، اس کا طرز عمل یہ ہے. کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا اس جیسا کہ جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا، جو مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن ہے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا مقام ہے. هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ، لوگوں کے درجے مختلف ہیں اللہ کے ہاں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں، سب اللہ کی نگاہ میں ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک اظہار ہے کہ یہ تو بہت احسان کیا اللہ نے اہل ایمان پر. اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب ان میں سے اٹھایا ایک رسول جو انہی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کیا کر رہے ہیں، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، باطن کی صفائی کے لیے ان کے اخلاق اور ان کی روحانی ترقی کے لیے ان کا تزکیہ ہو رہا ہے. اور جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو تزکیہ ہو سکتا ہے، وہ کسی اور ذریعے سے اس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیتے ہیں وہ نبی انہیں کتاب کی، یعنی شریعت کی، احکام شریعت کی. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں، وزڈم کی باتیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی آسمانی پیغام ان کے پاس نہیں تھا. اولما اصابت کو مصیبت، تو اے مسلمانوں، کیا جب پہنچی تم ایک مصیبت، ایک تکلیف، قد اصبتم مثلیہا، جبکہ تم اپنے دشمن کو پہنچا چکے ہو اس سے دگنی تکلیف. یہ شکست جو تمہیں یہاں ہوئی ہے، اس سے دگنی شکست ہوئی تھی پہلے تمہارے ہاتھوں کفار کو بدر کے میدان میں. قل تم انا ہاضا، تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی یہ شکست، یہ کیسے ہو گیا. قل ہوا من عندی انفسکم، اے نبی فرما دیجئے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور قرآن پہلے ہی تجزیہ کر کے بتا چکا ہے، اللہ نے تو فتح دے دی تھی، پھر تمہاری اپنی غلطی سے یہ ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تکلیف پہنچی تمہیں اس دن کے جب دونوں لشکر باہم ایک دوسرے سے ٹکرائے ہیں، ان کی مٹ بھیڑ ہوئی ہے. فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کی اجازت سے تھا، اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے اندر حکمت کیا تھی، تاکہ وہ ظاہر کرے ان کو جو سچے مومن ہیں. چنانچہ کھوٹ نکل گیا تھا، پہلے ہی مرحلے میں 300 منافق الگ ہو گئے تھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ جو منافق ہیں، منافق کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا، اس کے طرز عمل سے پتا چلتا ہے کہ یہ دعویٰ تو ایمان کا کر رہا ہے لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، رسول کی اطاعت نہیں کر رہا. تو اس سے بھی جو ہے وہ چھلنی لگ جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور کہا گیا تھا ان لوگوں سے، یہ جو جنگ میں نہیں آئے واپس چلے گئے وہ منافق، کہ آؤ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں، یا کم سے کم دفاع تو کرو، ہمارا ساتھ تو دو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ اصل میں بڑا ہی ایک انہوں نے طنز کیا ہے کہ ہمیں پتا تھا جنگ تو ہونی نہیں، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ تم لوگ جنگ میں سیریس ہو، یہ کوئی نورا کشتی والا معاملہ ہے، اگر واقعی کوئی جنگ ہوتی، ہمیں پتا ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو پھر ہم ساتھ ہوتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ لوگ، وہ منافق، ایمان کے نسبت زیادہ قریب تھے کفر کے. منافق کلمہ پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر ایمان ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے، یہ نفاق کے مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، ابھی کوئی پہلے مرحلے میں ہے، مرض ہے، کوئی پھر آخری درجے میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کو مسلمانوں کی صفوں سے نکالا نہیں جاتا، قانونی طور پر مسلمان رہتے ہیں جب تک کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دین کے بنیادی جو بھی فرائض ہیں اور واجبات ہیں ان کا اقرار کر رہے ہیں، اور ایمانیات جو ہیں ان کا زبان سے قولی اقرار ہو رہا ہے. تو لیکن اب یہ فرمایا کہ ان کے اندر جو بھی کیفیت تھی، کچھ ایمان تھا کچھ کفر تھا، اس دن جب یہ جنگ ہوئی ہے اور انہوں نے طرز عمل اختیار کیا، وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے، اس اینڈ پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جہاں ان پر کافر کا اطلاق ہو رہا ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور وہ اپنے منہوں سے کہتے تھے وہ باتیں جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں، اندر کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے اسے کہ جو وہ چھپا رہے تھے. الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، خود تو بیٹھے ہوئے تھے، آئے نہیں، نکلے نہیں، اور بھائی جو جنگ کرنے گئے ہوئے ان کے بارے میں کہتے ہیں، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے. یہ 70 جانیں جو گئی ہیں، معاذ اللہ وہ اس کا الزام دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط فیصلے پر کہ باہر جا نکل کر جنگ کیوں کی. تو یہ ہے کہ اگر ہماری بات مانتے تو یوں قتل نہ کیے جاتے. قل فدرعوا عن انفسکم الموت، اے نبی فرما دیجئے کہ ذرا اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، موت کا وقت جس کا آنا ہے کو روک کر دکھا دے، وہ تو وقت معین ہے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں. یہی مضمون سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور یہاں اس سے بھی زیادہ جو انداز ہے وہ زوردار ہے اور بڑا ہی پرشکو ہے. ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. یعنی ان کی زندگی جو اللہ نے کہا وہ زندہ ہیں، وہ ایسے ہی کوئی استعارتاً نہیں کہا، انہیں رزق بھی مل رہا ہے، وہ واقعی حیات جاودانی میں پہنچے ہوئے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، بہت خوش و شاداں فرحاں ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اور خوشخبری حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کی بھی اور اپنے ان ساتھیوں کی بھی جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچھے سے. وہ تو وہاں توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ مقام ہر ایک کو حاصل ہو، وہ بھی جلد از جلد ہم تک پہنچے، وہ تو انتظار کر رہے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وہ خوف اور حزن سے باورا ہو چکے ہیں، اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں مناتے ہیں اس نعمت کی جو اللہ کی طرف سے ہے اور جو اللہ کا فضل ان پر ہوا ہے. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر بھی بہت خوش و خرم ہیں کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا اس کے بعد کہ انہیں ایک زخم پہنچ چکا تھا، ایک بلو لگا تھا، 70 شہید ہو گئے تھے، بے شمار زخمی تھے. لیکن پھر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فوری طور پر اللہ تعالی نے جو آپ کو بصیرت دی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت تو وہ چلے گئے ہیں، لیکن انہیں بعد میں احساس ہوگا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور پھر واپس آنے کا سوچیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم خود تعاقب کریں دشمن کا اس وقت جس حال میں بھی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ نکلو، اور جو جس حال میں ہے، اب جو زخمی تھا وہ بھی اسی طرح، اور جو کچھ شکست کی وجہ سے جو اس وقت جذبات اور کیفیت تھی اس میں ہلال تاری تھا، لیکن سب جو ہیں حضور کے اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے چل پڑے. اس پر اللہ نے جو ہے بڑی ہی تحسین فرمائی ہے. الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہی تھی، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکے تھے، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جن لوگوں نے بھی احسان کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور نیک دلی سے ساتھ دیا اور تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ چنانچہ بعد میں ہوا یہ کہ ابو سفیان کو، جو اس وقت کفار کے لشکر کے سپہ سالار تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں مومن بھی بنے، انہیں احساس ہو گیا اور انہوں نے سوچا کہ واپس جایا جائے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آپ ان کے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو پھر وہ ہمت ہار دی اور پھر واپس چلے گئے۔ اور بتا اس نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں، اگلے سال پھر بدر میں، انہی دنوں میں ہم بدر میں ملاقات کریں گے اور دوبارہ جنگ ہوگی، یہ بھی جاتے ہوئے کہہ گیا تھا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ لوگ کے جن سے کہا لوگوں نے کہ بے شک لوگوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے تمہارے مقابلے کے لیے، فخشاہم، تو ڈر جاؤ ان سے۔ لیکن اگلا سال جب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد تھا کہ وہ چیلنج دے کر گیا تھا اور مسلمانوں کو دعوت دی تھی کہ آپ بدر کے مقام پر آئیں گے، تم بھی آنا، لیکن اس زمانے میں مکے میں قحط کا عالم ہو گیا اور خود ابو سفیان کی ہمت جواب دے گئی، وہ تو اللہ تعالیٰ اندر سے جو کرتا ہے۔ لیکن اس نے سازش یہ تیار کی کہ کچھ لوگوں کو، قافلے والوں کو کہا کہ جا کر مدینہ میں مسلمانوں کو بتاؤ کہ مکے میں بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا ہے اور وہ بدر کی طرف روانہ ہونے والا ہے، تاکہ مسلمان گھبرا جائیں، نہ آئیں، نہیں آئیں گے تو اس کا بھرم رہ جائے گا کہ مسلمان نہیں آئے، ہم نے تو انہیں کہا تھا۔ اور لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تو جائیں گے، وہ کتنا بڑا لشکر ہو گیا ہو، جو بھی ہوگو، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں اور وہاں تک پہنچے ہیں، اور پھر وہاں پر کئی دن قیام کیا، اور ابو سفیان اپنے کفار کے لشکر کے ساتھ مکہ سے نکلا ہی نہیں، تو گویا اخلاقی طور پر انہیں ایک اور شکست بہت بڑی وہاں پر ہو گئی۔ فخشہم، تو لوگ ان کو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ کفار نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، ڈرو ان سے۔ فخشہم فزادہم ایمانا، اہل ایمان کے ایمان میں اس بات نے مزید اضافہ کیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، تو وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمتیں اور فضل لے کر۔ لم یمسسہم سوء، ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی انہیں، اور فتح بھی مل گئی، وہاں انہوں نے کاروبار بھی کیے اور کئی دن قیام کیا۔ لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے پیروی کی تھی اللہ کی رضا کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطانی ہے کہ جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ فلا تخافوہم، تو مت ڈرو ان سے۔ وخافونی، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو واقعی مومن۔ ہمیں بھی ڈرایا تھا شیطان نے، میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ پوری دنیا چڑھ کے آ گئی تھی کس پر؟ افغانستان کی اسلامی حکومت پر۔ ملا عمر نے جو وہاں پر شریعت قائم کی اور اسلامی حکومت قائم ہوئی، جو والد محترم رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک جگہ بھی اسلام نہیں ہے سوائے ایک ملک کے، وہاں پر واقعی اسلامی حکومت ہے، شریعت نافذ ہے، اللہ کا دین۔ ساری دنیا چڑھ کر آ گئی، وہ تو نہیں ڈرے، نہ انہوں نے گھٹنے ٹیکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک انچ اپنے موقف سے نہیں لے۔ البتہ ہم جن کے پاس ایٹم بم تھا، ہم تھر تھر کانپ رہے تھے، ہم نے سجدہ کر دیا ہم امریکہ کے آگے، جو اس نے مطالبے پیش کیے سارے مان لیے۔ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں کو، اور شیطان کے ساتھی ہیں جو ڈر جاتے ہیں اس کے ڈرانے سے۔ اور جو بندہ مومن ہے، اب اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی؟ آج دنیا جو ہے ساری چڑھ کر آئی ہے، امریکہ، نیٹو، پورا عالم کفر، اس کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام کی اسلامی حکومتیں جو ہیں، نام نہاد اسلامی ملک کے، ان کے سربراہ بھی ان کے ساتھ، اور ہم ان کے فرنٹ لائن الائی۔ ان کے پاس سٹینڈ لینے کے لیے کیا بنیاد تھی بتائیے مجھے؟ کوئی بنیاد بنتی ہے؟ لیکن لیا انہوں نے سٹینڈ، اور آج دیکھ لیجیے آپ، 12-13 سال کے بعد نیٹو وہاں سے شکست تسلیم کر کے نکل چکا ہے، امریکہ بھی کافی نکل چکا ہے اور جو بچا کھچا ہے وہ اس نے اپنی سارے جو ہے رول کو بہت لمٹ کر دیا ہے، اب وہ میدان جنگ میں نہیں ہے، وہ اپنے بیس میں بیٹھے ہوئے ہیں دبک کے. یہ ہے اللہ پر ایمان، اور وہ کہ جو شیطان کی باتوں میں آتے ہیں، جو خود ہی شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ ایک دھمکی سے جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو انما ذالک شیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. فلا تخافوہم، تو ہرگز ان سے خوف زدہ مت ہونا. وخافونی، صرف میرا خوف رکھو، اللہ کا خوف بس. ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اے نبی آپ کو غم زدہ نہ کریں، پریشان نہ کریں، یہ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں یہ کافر، ان کی جو آنیاں جانیاں ہیں وہ آپ کو فکر مندی میں مبتلا نہ کریں. یہ سازشیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. انہم لن یضر اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے. وہ اپنی بدعمالیوں میں اس حد تک آگے چلے جائیں کہ کچھ نیکی کا کوئی ایک رمق اور ایک شمع بھی ان کے جو اعمال نامے میں باقی نہ بچے، اور وہ بدترین انجام سے دوچار ہوں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب. اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک جنہوں نے خرید لیا کفر ایمان کے بدلے میں، اللہ نے تو ایمان کی انہیں دولت دی تھی اور اب یہ جا رہے ہیں اس طرف کفر کی طرف. لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم تو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور بڑھ جائیں گناہ میں، بڑھتے چلے جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، دستور نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے اہل ایمان کو اسی حال پر جس پر تم ہو. ایمان لے آئے، اب اللہ تعالیٰ جانچے گا ضرور، امتحانوں سے گزارے گا تاکہ پتہ لگے یہ ایمان واقعی خلوص والا ایمان ہے یا ملمے کا ایمان ہے کہ اوپر ذرا سی لیئر ہے اور کوئی بھی آزمائش کی ذرا رگڑ لگی اور وہ ایمان جو ہے اوپر سے جو لگ تھا وہ چمک اس کی اتر گئی. تو لہذا وہ کیا کرتا ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ وہ جدا نہ کر دیں خبیث کو، ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے. اور وہ جدا کیسے ہوں گے، امتحان آئے گا اس سے پتا چلے گا کس کے دل میں واقعی ایمان ہے اور کون صرف زبانی طور پر نام کا مسلمان تھا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اب کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر یہ پتہ لگائے اور واضح کرے کہ کون سچا مومن ہے اور کون بس نام کا مومن ہے، اگر وہ بتا ہی دیتا وحی کے ذریعے یا فرشتوں کے ذریعے کہ فلاں فلاں سچے ہیں، فلاں فلاں جو ہیں وہ جھوٹ موٹ کے مومن ہیں، تو یہ بھی اللہ کا دستور نہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ وہ تمہیں غیب کی خبروں سے مطلع کر دے، یہ بھی اللہ کا طریقہ نہیں ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. غیب سے مطلع اگر کرتا ہے تو وہ اپنے رسولوں کو کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ہر شخص تک وہ باتیں جو ہیں وہ وحی پہنچائے اور ان کو بتایا جائے کہ کون سچا مومن ہے اور کون جو ہے وہ نام کا مومن ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو ایمان رکھو پختہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور تقویٰ کی روش اختیار کی، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں کہ جو اللہ نے انہیں نوازا ہے، جو کچھ دیا ہے دنیا کا مال و اسباب، اس میں بخل کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے یہ خیر ہے بہتر ہے. آج تو یہی سمجھتے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ بچایا ہوا وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہ سب سے زیادہ خیر اس کے پاس ہے. بل ہوا شر لہم، یہ جو تم ذخیرہ کر رہے ہو بچا بچا کے رکھ رہے ہو تمہارے حق میں شر ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، عنقریب یہ جو مال و اسباب ان کا ہے یہ توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن، جس نے بخل کیا ہے اس مال میں. ضرورت ہے اللہ کے دین کو، غریبوں کو، کہ ان کی مدد کی جائے، دین کے غلبے اور اقامت کے لیے مال خرچ کیا جائے، اور انہوں نے اپنے جو ہیں وہ صدے بھرے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا توق بنا دیا جائے گا قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً سن لی ہے اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، مالدار ہیں. یہ کہنے والے کون ہو سکتے تھے؟ وہی جو اسلام کے دشمن ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کو بڑھتا اور پھلتا پھولتا دیکھ کر جن کے جو ہے وہ سینوں میں سانپ لوٹ رہے تھے. کہ یہ جو بار بار قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کو قرض دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو محتاج ہے، فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یہ ہے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس قسم کے وہ جملے جو ہیں وہ اس کے نوٹس ایکسچینج کرتے تھے. سنکتب ما قالوا، ہم نوٹ کر لیں گے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. یہ بات اللہ اگنور نہیں کرے گا، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا جو کہہ رہے ہیں. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہوتے رہے، یہ بھی اللہ کے ہاں نوٹڈ ہے. یہ ساری چیزیں بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے ان سے کہ اب چکھو وہ عذاب کے جو جھلس دینے والا، جلا کر رکھ دینے والا عذاب ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ہے اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تو ہرگز ظلم نہیں کرتا بندوں پر. الذین قالوا ان اللہ عاہد الینا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے تو ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یأتینا بقربان تاکلہ النار، جب تک کہ وہ ایسی قربانی ہمارے سامنے پیش نہ کرے جسے آگ آ کر اور ختم کر دے، جلا کر راک کر دے. یہ بھی ایک بہانہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں دکھائی اور ہمیں اللہ نے پابند کیا ہوا تھا. یہودیوں کا بہانہ تھا یہ کہ کسی اور رسول پر ایمان نہ لانا جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھا دے کہ آسمان سے کوئی قربانی پیش کی جائے اور آسمان سے آگ آئے اور اس قربانی کو جلا کر راک کر دے. یہ ابتدائی دور میں حضرت آدم کے دو بیٹوں کے قصے میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کوئی شخص اللہ کے لیے کوئی نظر دیتا تھا، قربانی پیش کرتا تھا، اس کی قبولیت کا ایک مظہر یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے اترتی تھی ایک آگ اور وہ اس کو جلا کے ختم کر دیتی تھی، اور یہ گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ ہاں اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی تھی. لیکن یہ بہت شروع کی بات ہے. اب انسانیت جو ہے وہ اب میچیور ہو چکی ہے، بلوغت کو پہنچ چکی ہے، لہذا حصی معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے حصی معجزات نہیں دیے گئے جو مطالبے پر پہلی قوموں کو دکھائے گئے تھے. اصل معجزہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ابھی سورہ انعام آئے گی تو اس میں یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسا معجزہ آپ کے ہاتھ سے تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم آپ پر ایمان کیسے لے آئیں. قل قد جاءکم رسل من قبلی، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول، بالبینات، جو کھلی نشانیاں اور واضح تعلیمات کے ساتھ آئے تھے، وہ بالذی قلتم، اور وہ نشانی بھی ساتھ لے کر آئے تھے جس کا تم نے ابھی مطالبہ کیا ہے، وہ بھی انہوں نے دکھائی تھی. تمہارے پاس کتنے ہی ایسے رسول اور نبی آئے. فلیم قتل تموہم، تم اپنے گریبانوں میں جھانکو، تم ان نبیوں اور رسولوں کو بھی قتل کرتے رہے ہو، کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ انہوں نے تو یہ معجزہ دکھایا تھا. اگر یہی بنیاد ہے تو پھر وہ طرز عمل تمہارا، اس سے تائید نہیں ہوتی تمہاری اس بات کی. ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے نبی پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، آپ کو نہ مانے اللہ کا رسول، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو جھٹلایا گیا ہے بہت سے رسولوں کو آپ سے پہلے بھی. جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور وہ رسول آئے تھے، لے کر آئے تھے واضح دلیلیں بھی اور صحیفے بھی اور روشن کتاب بھی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن ہر شخص کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے کافر بھی مانیں گے، ملحد بھی مانیں گے اور سب دہریے بھی مانیں گے، ایک دن تو جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا پورا اجر دے دیا جائے گا قیامت کے دن، تمہارے اعمال کا بدلہ بھرپور طور پر قیامت کے دن ملے گا، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَاز، بس وہ ہے کامیاب۔ دنیا میں تمہیں ایک تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ ہے امتحانی وقفہ، اس امتحان میں کامیاب کون ہوگا؟ کیا دنیا میں امتحان گاہ میں تم کامیابی تلاش کر رہے ہو کہ امتحان گاہ کے اندر تمہیں کامیاب قرار دے دیا جائے؟ کامیاب صرف وہ ہے کہ جو آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، بس۔ باقی وہ اپنے وقت کا بل گیٹ ہو، یا وہ فرعون ہو، یا نمرود ہو، یا مال و دولت کے حوالے سے آج کل اور بھی بہت سے فگرز ہیں جو پاکستانیوں کے ذہنوں میں ہیں، ملک ریاض ہو، یا وہ شعیب شیخ ہو، اب تو اس کا جو ہے وہ غبارہ ہی پھٹ رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کے لیے تو ایک ایگزیمپلری شخصیت بن گیا تھا کہ کتنے کم عرصے میں کتنی ترقی کی ہے، رول ماڈل بن گیا تھا۔ یہ سب کے سب اگر آخرت میں جہنم سے نہ بچائے گئے اور جنت میں داخلہ نہ ملا تو صفر ہے ان کی یہ ساری کامیابیاں، اگر کوئی تھی، کوئی حیثیت نہیں۔ کامیاب صرف وہ ہے جو آخرت میں کامیاب قرار پائے۔ یہ تو دنیا دار الامتحان ہے، چند روزہ زندگی، اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی کو لے کر، اور کسی کو کم دے کر آزما رہا ہے، کسی کو زیادہ دے کر، ہے یہ آزمائش۔ چنانچہ آگے بات آ رہی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، تم دھوکا کھا جاتے ہو، اسی کے اندر کامیابی تلاش کر رہے ہوتے ہو، اسی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہو، یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ہر کوئی شخص جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، کوئی یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے بڑھاپے تک پہنچنا بھی ہے کہ نہیں، لیکن پھر اسی دنیا کی کامیابی کو اپنا مقصد بنا کر آخرت کو بھلایا ہوا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں آزمایا جا رہا ہے تمہارے مال اور جانوں میں، مال بھی دیا گیا رہا ہے، یہ بھی آزمائش ہے، اولاد دی گئی ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور یقیناً تم سنو گے ان سے کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی کہ جو جنہوں نے شرک کیا ہے، اذن کثیرہ، بڑی ہی اذیت والی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، بڑے تلخ جملے تمہیں سننے پڑیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، یہ بھی دنیا کا امتحان ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقویٰ کی روش پر گامزن رہو، خدا خوفی والی زندگی گزارو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ واقعی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی یہی طرز عمل ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے عہد لیا تھا ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے اس کو خوب واضح کرو گے لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور چھپاؤ گے نہیں اس کتاب کے مندرجات کو، اس کے اندر جو کچھ باتیں ہیں۔ فنبذوہ وراء ظہورہم، تو انہوں نے ڈال دیا اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کتاب ہدایت بنانے کی بجائے اس کو انہوں نے بھی لپیٹ کر رکھ دیا تھا رشم جزدان کے اندر اوپر تاک میں، اور اس کے مطابق چل نہیں رہے تھے۔ واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور وصول کر لی اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، یعنی دنیاوی مفادات کے پیچھے پڑ گئے، تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے بھلا دیا اللہ کیا کہتا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ فبئس ما یشترون، تو بہت ہی برا ہے جو وہ سودا انہوں نے کیا ہے، جو خریداری انہوں نے کی ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز گمان نہ کرنا انہیں کہ جو اتراتے ہیں ان کاموں پر کہ جو انہوں نے کیے ہیں۔ یہ بھی ایک گھٹیا دنیا کی ذہنیت ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر کوئی خیر کا کام، کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس پر اب وہ چاہے گا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، خود بھی جو ہے وہ خوشی سے پھولا نہیں سمارا، گردن بھی جو ہے وہ بھی اکڑ گئی ہے کہ میں نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ آج کل ہماری سیاسی جماعتیں اسی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے آگے. کریڈٹ ہم نے لینا ہے اس کا, فلاح ہم نے لینا ہے, اور چاہتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں بھی کیا اس کا کریڈٹ بھی ہمیں ملے. فلا تحسبنہم بمفازت من العذاب, تو ہرگز وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ولہم عذاب علیم, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی حکومت بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, وہی واحد ہے حکمران. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے اور بڑی عظیم آیات ہیں اس کی. ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ کائنات کے مظاہر فطرت کو غور سے دیکھتا ہے اور پھر ایک نتیجے تک پہنچتا ہے, اگر اس کی فطرت سلیم ہو وہ اللہ تک پہنچتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو چلا رہی ہے اور وہ تمام خوبیوں کی مالک ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے. کائنات کا جتنا علم انسان کو زیادہ ہوگا, مظاہر فطرت میں جتنا غور کرے گا, اتنا ہی یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ ایک کنٹرول ہے, اور کس قدر ڈسپلن ہے, کتنا آرگنائزڈ ہے, کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے, کہیں کوئی خامی نہیں ہے. تو وہ کوئی ہستی ہے, وہی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا, وہی ہے کہ جو ہماری خالق ہے. تو اسی کے حوالے سے یہ رکوع ہے جو بہت اہمیت کا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں, ادلنے بدلنے میں, لآیات, یقیناً بڑی بڑی نشانیاں ہیں, لأولی الالباب, ہوش مندوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, وہ لوگ کے جو ان مظاہر پر غور کر کے اور پھر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تک پہنچتے ہیں اور توحید تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بڑے پیارے اشعار ہیں, بعض ایک شعر سنا دیتا ہوں. ردائے لالا و گل, پردائے ماہ و انجم, جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, یہ اس کی خلاقی ہے, یہ اس کی جو ہے وہ تخلیقی قوت ہے, پھر اس کی کاریگری ہے, پھر اس کی قدرت ہے. تو اس سے پھر اس ہستی کی عظمت کا احساس اور اس تک انسان پہنچتا ہے. اور توحید سب سے بڑی حقیقت ہے, ہے پیچھے کوئی ایک ہی ہستی, اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو کائنات میں افراتفری ہوتی. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کسی ایک ادارے کے دو یکساں برابر کے جو ہیں وہ ٹاپ کے بنا دیجئے آپ ہیڈ, تو پھر دیکھیں اس کا حشر کیا ہوتا ہے, بیڑا غرق ہوگا. تو اگر ایک سے زیادہ معبود اور حکمران اس کائنات میں ہوتے تو یہاں تو فساد مچا رہتا, ہر وقت کھینچتان ہوتی. تو توحید تک انسان لازمی پہنچتا ہے اور اللہ کی بہت ساری صفات کا علم ہو جاتا ہے اسے جب وہ مظاہر کائنات کو دیکھتا ہے. اب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب ذکر اللہ ہی جو ہے اس کی سب سے بڑی غذا ہے, اس کے اندر اس کی راحت ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے اور بیٹھے ہوئے, وعلى جنوبهم, اور لیٹے ہوئے بھی, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور وہ تفکر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. وہ تصور جو پروسیس ہے وہ بھی جا رہا ہے, جاری ہے, چل رہا ہے کائنات کی, اس کے اندر غور و فکر کرنا اور مظاہر فطرت کو دیکھنا. ربنا ما خلقت هذا باطلا, ایک اور نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے رب, تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. کائنات کی ہر چیز با مقصد ہے, بلکہ آج سائنس کا علم جتنا زیادہ آگے جا رہا ہے یہ بات اور زیادہ پختہ ہو رہی ہے کہ ایک تنکا بھی یہاں بے مقصد نہیں ہے, کوئی نہ کوئی پرپس سرو کر رہی ہے ہر چیز. تو کیا انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ پروردگار تو نے کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی. سبحانک فقینا عذاب النار, اب اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی جزا و سزا کا دن ہوگا. جو انسان یہاں پر لوٹ مار مچاتے ہیں, جو عوام کا خون چوستے ہیں, جو عام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں اور اپنے وسائل کے ناجائز استعمال کرتے ہیں اپنی قوت اور حیثیت کا, جو فرعون بنتے ہیں اور قارون بنتے ہیں اپنے وقت کے, انہیں بدترین سزا ملنی چاہیے. اور جو اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, دوسروں کا خیال رکھتے ہیں, اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں, ان کو بہتری بھرپور اجر ملنا چاہیے، ورنہ تو یہ ساری تخلیق بے معنی ہے، بے مقصد. لہذا ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک فقینا عذاب النار، تو پاک ہے اس سے، بس بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے، اس دن کو جو عذاب ہوگا اس سے ہمیں محفوظ رکھ. یہ ہے پروسیس. ایک سلیم الفطرت انسان، فطرت سلامت ہونی چاہیے اپنی سلامتی پر، پھر وہ غور کرے گا تو ان نتائج تک پہنچے گا. اور ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تھی، 360 بت رکھے ہوئے بت خانے میں، کعبے کے اندر بت خانہ بنا رکھا ہے. لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فطرت سلیم تھی، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا کبھی، حالانکہ پورا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے. اسی طرح حضرت سعید بن زید، ان کا معاملہ بھی یہی تھا، وہ بھی عشرہ مبشرہ کے. حضرت عثمان کا معاملہ بھی یہی تھا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ حقیقت کے بالکل قریب پہنچے ہوتے ہیں. چنانچہ اگلی آیت میں ایمان بن رسالت کا ذکر آ رہا ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو ایمان کی منادی لگا رہا تھا کہ آؤ اللہ کی طرف، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کی کتاب پر. فآمنا، ان آمنوا بربکم، ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے. چنانچہ یہ لوگ جو حقیقت کے اتنے قریب پہنچے ہوتے ہیں، انہیں دیر نہیں لگتی، فوراً آگے بڑھ کر رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. اس میں سب سے بڑی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ ہے ایمان کی نوعیت کے اعتبار سے چوٹی کا ایمان. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے رب، پس ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم اس سے پہلے جو ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں وفات دیجیے نیک لوگوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، اور اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا وعدہ کیا ہے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالی نے ابھی اعلان کر دیا کہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی ہیں ایسے لوگوں کی. انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے، عمل کرنے والے کی عمل اور محنت کو ضائع نہیں کرتا. من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں صحیح ہو. فالذین ہاجروا، اب جن کے ایمان کا یہ لیول ہے اور یہ صدیقین کے مقام پر ہیں، ان کے عمل میں کیا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو لبیک کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ہر پکار پر. چنانچہ فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی ہے. واخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے. واؤذوا فی سبیلی، اور جنہیں میرے رستے میں ایزائیں اور تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں. وقاتلوا وقتلوا، اور جنہوں نے جنگ کی ہے اللہ کی راہ میں اور قتل بھی ہوئے ہیں، مقتول یعنی شہید بھی ہوئے ہیں. لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور دور کر دوں گا ان کی تمام برائیوں کو ان سے. ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں ضرور بے ضرور داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے خاص اللہ کے پاس سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی، یہ کافروں کی جو چلت پھرت ہے یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ دنیا میں بڑے کامیاب نظر آ رہے ہیں، بڑے تاجر ہیں. یہ منافقین میں بھی اکثر وہ تھے جو زیادہ مالدار تھے، وہ مال ہی ان کو لے ڈوبا تھا. تو یہ جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، ان سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. متاع قلیل، یہ تو حقیر سامان زندگی ہے. کچھ بھی ہے ان کے پاس، جو بھی ہے وہ اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک وہ حقیر سا سامان زندگی ہے، یہاں زندگی گزارنے کا حقیر سا سامان. ثم مأواهم جہنم، اور جو پھر اصل زندگی ہے اس میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو بچتے رہے اپنے رب کی نافرمانی سے، تقویٰ کی زندگی گزاری. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا، وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیش. نزلا من عند اللہ، اور یہ سب جو جنتوں کی نعمت کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ نزل کہتے ہیں مہمان کو، جیسے ہی وہ آتا ہے تو فوری طور پر جو ٹھنڈا یا گرم پیش کیا جاتا ہے وہ نزل ہے۔ پھر اس کے بعد ضیافت ہوتی ہے۔ یہ اب جو بھی نعمتیں جو قرآن مجید میں بتائی گئیں جنت کی، ان سب کی حیثیت نزل کی ہے۔ جو اصل نعمتیں بعد میں ملنے والی ہیں وہ تو انسان آج سوچ بھی نہیں سکتا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے، ابرار کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، اور وہ ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب، یعنی قرآن کو بھی مانتے ہیں، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، اور ان پر بھی ایمان ہے ان کا جو نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی سابقہ کتابیں، خاشعین للہ، یہ اللہ کے سے آگے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اگرچہ تھے گنتی کے چند لیکن قرآن اس کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت یا تھوڑا سا دنیاوی مفاد قبول نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے۔ آخری آیت ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے مسلم امہ کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ اہل ایمان صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو، دین پر ڈٹے رہو، اپنے دین پر، وصابروا، اور صبر میں دشمنوں پر بازی لے جاؤ۔ تمہارا مقابلہ رہے گا کفار کے ساتھ، وہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ بھی صبر کر رہے ہیں، وہ بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ تم اللہ کی راہ میں صبر کرو، تکلیفیں اٹھاؤ، ان سے زیادہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ تمہیں کرنا ہوگا۔ ورابطو، اور مستعد رہو، چوکنے رہو، اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو۔ واتقوا اللہ، اور چوتھی اور آخری جو نصیحت یہاں کی گئی، اور اللہ کا تقوی، خدا خوفی جو ہے وہ تمہارے دل میں ہونی چاہیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔